أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 94 سے 104 تک. پیچھے کی کنٹینیویشن دیکھیں تو ہم لوگ قتل کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ اوور آل ہر ایک آیت تو ہو سکتا ہے نہیں ہم کہہ سکیں, لیکن عمومی اس میں منافقین سے خطاب ہے. 126 آیت تک ہم دیکھتے رہیں گے. پچھلی دو آیتوں میں مومن کو قتل کرنے کی سزا, چاہے وہ غلطی سے قتل کیا گیا ہو یا جان بوجھ کے کیا گیا ہو, اس کی سزا بتائی گئی. اب آپ سوچیں گے کہ جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ تو آخرت کی بتائی گئی, دنیا کی کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر آیت نمبر 178 میں بھی, 179 میں بھی, کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اس طرح سے ہم نے پڑھا ہوا ہے وہاں پہ. اور پھر الحر بالحر والانثی بالانثی, یہ سب بھی پڑھا تھا ہم نے. تو جان کے بدلے جان کا تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دنیا کی سزا ہے, آخرت کی سزا کا نہیں پتا تھا وہ بھی پتا چل گیا. اب یہ بتائیں کہ کوئی انسان اگر کسی کو نہیں اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے, اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے, تو اس کا کیا ہے پھر؟ تو ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ خودکشی کی سزا کیا ہے, حرام ہے وہ. لیکن جب انسان کے اوپر حالات اس طرح کے آتے ہیں, کچھ ڈپریشنز, کچھ لوگوں کی طرف سے تکلیف اذیت, تو اس کے ذہن میں اس قسم کے نگیٹو خیالات شیطان ڈالتا ہے, اس بندے کو پھر ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ضرور کہیں نہ کہیں کسی سے رابطہ کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے خیالات آنا ہی برا ہے. اس پہ عمل کرنا تو بات کی بات ہے, یہ خیال بھی نہیں آنے چاہیے, کیونکہ یہی نمبر ون سٹیپ ہوتا ہے اس طرف جانے کا. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بھی جہنم میں ہی رہے گا جو خودکشی کرے گا, کیونکہ اس نے اپنی جان لے لی. اپنی جان بھی آپ کی اپنی نہیں ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, اس کو بھی آپ اپنے طور پہ خود نہیں ختم کر سکتے. اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے. یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے پہلی آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو جو مسلمان ہوں اور وہ کہیں مل جاتے ہیں سفر میں, راستے میں. تو دیکھیں اس زمانے میں تو کسی کو ماتھے پہ تو کسی کے بھی نہیں لکھا ہوتا کہ میں مسلمان ہوں, اور خاص طور پہ وہ تو عرب میں ہی رہتے تھے. اب ہم لارے تو پھر چلو اگر کوئی عربی بولتا ہو ہم سوچ لیتے ہیں یہ مسلمان ہوگا, لیکن وہ تو سارے ہی عربی بولتے تھے, سب ہی ایک جیسا ڈریس پہنتے تھے, سب ہی ایک جیسی مطلب بولی تھی سب کی, تو کوئی فرق نہیں تھا نا. تو کیسے فرق پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے, نام بھی وہی تھے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سلام کرتا تھی تو یہ سب کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے, تو اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا یہ یہاں پہ بتایا گیا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں 95 آیت میں بتایا گیا مجاہدین کا, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں, دونوں کا فرق. پھر 97 میں, 95-96 میں ہم یہی دونوں چیزیں دیکھیں گے. 97 میں وہ لوگ جو ہجرت نہیں کرتے اللہ کے راستے میں, ان کے ساتھ کیا ہوگا, یہ سارا 99 تک یہ جا رہا ہے, اور 100 آیت میں بھی یہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم قصر نماز کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھیں گے آیت نمبر 101 میں, جو بہت ضروری مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. آیت 102 میں ہم صلاۃ الخوف کا دیکھیں گے کہ خوف کی نماز کیسے پڑھی جائے گی, آگے بھی 102 میں بھی. اسی طرح 103 میں ہم نماز کے بعد جو ذکر اذکار اور نماز کے اوقات ہیں ان کی پابندی کے بارے میں دیکھیں گے. یہ تھوڑا سا اوور ویو آج کے سبق کا ہو گیا, دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیا ہم کریں؟ کوئی اس کا مطلب کوئی حکم آ رہا ہے, کوئی آگے کوئی بات ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کوئی. اذا ضربتم, جب سفر کرو تم, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. یہ کون سا سفر ہے؟ یعنی جب تم کسی دشمن سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہو, جا رہے ہو, تو کیا کرو؟ فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو. وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا جو ڈالے تمہاری طرف سلام اس بندے کو یہ مت کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. مومن سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ لیکن مومن لفظ مسلم کے لیے بھی آتا ہے. اگر اکیلا آئے تو مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں, یعنی تم مسلم نہیں ہو, تم مسلمان نہیں ہو, مراد یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو, یہ مت کہا کرو. اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے شان نزول میں, بلکہ چند ایک واقعات آتے ہیں. ابن ابی حاتم اور ابن جریر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم نے اپنے اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. راستے میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک لشکر سے رات کے وقت ملاقات ہوئی. اس نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن ان کو یقین نہیں ہوا اور اس کو دشمن سمجھ کے قتل کر دیا. ان کے والد کو جب یہ علم ہوا تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, واقعہ بیان کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیت ادا کی اور عزت سے ان کو رخصت کیا اور اس پہ یہ آیت اتری. دوسری بھی ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے, محکم بن جسامہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر اقسم کی طرف بھیجا تھا. جب یہ لشکر بدلے اقسم میں پہنچا تو عامر بن عزبت اپنی سواری پر سوار ما اسباب کے, یعنی اس کے پاس کافی سامان وغیرہ بھی تھا, ما اسباب کے آ رہے تھے. پاس پہنچ کے سلام کیا, سب تو رک گئے مگر محکم بن جسامہ نے آپس کی پرانی عداوت کی بنا پر اس پر جھپٹ کر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا اور ان کا اسباب قبضے میں لے لیا. پھر باقی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ واقعہ بیان کیا. اور یہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عامر نے سلام بھی کیا تھا لیکن جاہلیت کی جو پچھلی عداوت اس کے باعث محکم نے اسے تیر مار کے مار ڈالا. یہ خبر پا کر عامر کے لوگوں سے محکم بن جسامہ نے مصالحانہ گفتگو کی, لیکن عائنہ نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ کی قسم جب تک اس کی عورتوں پر بھی وہی مصیبت نہ آئے جو میری عورتوں پر آئی ہے اس وقت تک نہیں ہم معاف کریں گے. چنانچہ محکم اپنی دونوں چادریں اوڑے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اس امید کی پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے معاف نہ کرے. یہ یہاں سے اتنے سخت نادم شرمسار روتے ہوئے اٹھے, اپنی چادروں سے اپنے آنسو پونچھتے جاتے تھے. سات روز بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا, فوت ہو گئے. لوگوں نے انہیں دفن کیا لیکن زمین نے ان کی لاش اگل دی, زمین لے نہیں رہی تھی ان کی لاش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس ساتھی سے بھی زیادہ بدتر لوگوں کو زمین سنبھال لیتی ہے, لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں مسلمان کی حرمت دکھائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں مسلمان کی حرمت دکھائے کہ دیکھو ایک مسلمان کے خون کی کتنی حرمت ہے کہ جس بندے نے ناحق خون کیا ہے اس کو زمین بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی, حالانکہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ لوگوں کو زمین لے لیتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں دکھائے. چنانچہ ان کے لاشے کو پہاڑ پہ ڈال دیا گیا اور اوپر سے پتھر رکھ دیے گئے. اور یہ آیت نازل ہوئی ابن جریر میں ہے. اور بخاری میں چھوٹا سا قصہ ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن بازار میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل سے ہے. میں اس لیے بار بار کتابوں کے نام اب لے رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ میں حدیث کے حوالے نہیں دیتی. خیر ہمارا سبق اتنا لمبا ہو جاتا ہے, مشکلوں سے میں ٹائم کے اندر ختم کرتی ہوں. بہت لمبی لمبی ڈیٹیل میں جانا پاسبل نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگ برائے مہربانی خود بھی تحقیق کیا کریں تھوڑی سی, کیا بخاری وغیرہ کھول لیں, ابن کثیر دیکھیں, معرف القرآن دیکھیں, یہ سب ان تفسیر کی کتابوں میں سب یہ شان نزول کے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ اس میں بھی ہے بازار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا جس میں حضرت مقداد بھی تھے. جب دشمنوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سب تو ادھر ادھر ہو گئے, ایک شخص مالدار وہاں رہ گیا. اس نے ان کو دیکھتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. اب اس کے پاس کافی سامان تھا, بڑا مالدار تھا بھائی, تاہم انہوں نے حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. ایک شخص جس نے یہ واقعہ دیکھا وہ سخت برہم ہوا, کہنے لگا مقداد تم نے اسے قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھا. انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. جب یہ لشکر واپس پہنچا تو اس شخص نے یہ جب بتایا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا تم نے یہ کیا کیا, کل قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اللہ اکبر. اسی طرح بعض دوسرے واقعات بھی آتے ہیں، جیسے کہ ایک واقعہ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اسامہ بن زید جو تھے، وہ بھی اس کے شان نزول میں آتا ہے. باہر کیا بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ اسامہ بن زید ایک جنگ میں تھے، تو اس میں جب وہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا کافر کے ساتھ، جب کافر کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. ظاہر ہے ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ اب اس کو کلمہ یاد آیا، تو انہوں نے قتل کر دیا. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ بولے، یا رسول اللہ، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا، کیا تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دی؟ پھر وہ یہی فرمانے لگے، آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور یہ بھی فرمایا، اسامہ کیا کرو گے اس دن جس دن یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استحاصہ لے کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چلی ہے. اے اسامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عزیز تھے، اتنے پیارے تھے اپنے پوتوں کی طرح. ان کے والد صاحب، آپ کو پتا نا، حضرت زید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اتنے پیارے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کوئی بات نہیں، اسامہ تو مسلمان ہے، اگر اس نے قتل کر بھی دیا تو کیا ہو گیا. ہم تو آج یہی سوچتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہوگا، اگر مسلمان کی تلوار کہیں چلتی ہے، اگر مسلمان اپنے آپ کو کہیں اپنے بم سے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے، 100 لوگوں کو مار دیتا ہے، معصوموں کا خون کر دیتا ہے، تو کوئی بات نہیں، چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے وہ ہم نے اس کی سائڈ دینی ہی دینی ہے. نہیں، حق حق ہے اور باطل باطل ہے. جو چیز نا حق ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوز کیا. یہ نہیں فرمایا ہاں واقعی اس کو ابھی یاد آ گیا تھا کلمہ پڑھنا، اور اس کو کلمہ پڑھنا ہی تھا تو پہلے ہی پڑھ لیتا. نہیں، فرمایا کلمے کے سامنے تم کیسے کھڑے ہو گے قیامت کے دن. ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت بخاری میں ہے، بنو خزیمہ کی جنگ کے لیے خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر سردار بنا کے بھیجا. انہوں نے جا کے ان کو دعوت اسلام دی. انہوں نے دعوت تو قبول کر لی، لیکن بوجہ لا علمی کے بجائے اسلمنا کہنے کے، یعنی ہم مسلمان ہوئے، انہوں نے کہہ دیا سبانا، یعنی ہم بے دین ہو گئے، صابی ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، خالد کے اس عمل سے میں اپنی بیزاری اور برات تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں، یعنی میں اس کے اندر نہیں ہوں. اور پھر حضرت علی کو بھیجا تھا، جاؤ ان کی دیت دیکھ کے آؤ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ خون مسلم کتنا قیمتی ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار خون مسلم کی بات آ رہی ہے تو دوسروں کا خون نہیں کیا قیمتی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، مگر یہاں بھی چونکہ آیتیں اس کانٹیکسٹ میں ہیں، کیونکہ منافقین کی بات آ رہی تھی ساری اور ان کی، تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے آ گیا خطا سے کسی کو قتل کرنا، پھر آ گیا کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا، اب آ گیا اب تم سفر میں جا رہے ہو، تم باہر نکلے ہو، تمہیں کسی کا پتہ نہیں ہے کون ہے مسلمان کون غیر مسلم ہے، تو کیا تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی نہیں کسی کے اوپر تلواریں اٹھانے شروع کر دو، کیونکہ جان ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی. تحقیق کرو، اور کوئی تمہیں اگر سلام کرے تو اٹ مینس کہ وہ مسلمان ہے. اب مسلمان کے اوپر تم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تم تو مسلمان نہیں ہو، تو تمہیں سر اڑا دیا. اب امام ابو حنیفہ فرماتے تھے، جو ہمارے قبلے کو کی پیروی کرتا ہو، کس کو فالو کرتا ہو، اس کو ہم کسی ایک گناہ کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیتے. اور آج کیا ہو رہا بتائیں، کوئی ایک گناہ دیکھ کے کسی کا، کہ کوئی ہمارے فرقے سے نہیں ہے، یہ ہمارے فرقے سے الگ ہے، اس کو فوراً کافر قرار دے دیتے ہیں. یہاں پہ تو کہا گیا جو سلام بھی کرے، تمہارا رائٹ نہیں ہے کہ تم کہو نہیں تم مسلمان نہیں، تمہیں کس نے رائٹ دیا؟ یہ اب اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے، اب وہ دل سے مسلمان ہے دل سے مسلمان نہیں ہے، تمہیں کس نے جج بنایا؟ آج کیا ہو رہا ہے، کسی کو یزیدی کہہ کے، کسی کو کچھ کہہ کے، کسی کو کوئی کسی اور کوئی شیعہ ہے کوئی یہ ہے، ان کو کہہ کے ان کو مارے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے فرقے کے نہیں ہیں. ہم کو کیا رائٹ ہے کہ ہم کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ اسی طرح اگر کوئی مزاروں کے اوپر جا کے شرک کر رہے ہیں، کوئی کر رہے ہیں، کوئی اور، اب ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ان کو مارنا جائز ہو گیا، یہ ہمیں کس نے رائٹ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف ایک سلام کرنے پہ فرما دیا کہ تم اس کو نہیں مار سکتے، تم تحقیق کر لو، مت اس کے اوپر تلوار اٹھاؤ. اسی طرح اسلام میں کسی ڈپلومیٹ کو مارنا، کسی امبیسڈر کو مارنا، کسی جو یہ جرنلسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کو مارنا منع ہے، کسی ایڈ ورکر کو مارنا. نہ اسلام کسی کو مسلمان کرنے کو کہتا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کرو، اگر نہیں ہوتا تو اس کو مار دو. اسلام نے تو ہمیں کس طرح کے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، اور ہم آج کیا ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر وائلنٹ لوگ کہلانا شروع ہو گئے، جن کو وائلنس پر پسند ہے، باربیرینز. اسلام تو ہمیں یہ کہتا. اب پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایسے لوگ جو انہی کے علاقوں میں رہ گئے، یہ پیچھے کی آیتیں نکالیں کہ وہاں پہ آیا تھا فَإِن تَبَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. تو اب ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کو پکڑو قتل کرو، جہاں کہیں تو جہاں ملے ان کو قتل کر دو. بات اس کے اندر تھی کہ اگر جنگ میں آئیں، اگر جنگ چھڑ گئی ہے، اس میں اس طرح کے لوگ اگر شامل ہو گئے تو ان کے ساتھ پھر ہاں تم بھی لڑو گے، پھر ان کو پکڑو، ان کو جہاں پہ وہ ملے جنگ میں ان کو مار دو، پھر نہیں کوئی رعایت، کیونکہ یہ دشمن کی طرف سے آئے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں پہ کیا ہے، ایسے ہی راستے میں مل گئے. اب یہ نہیں ہے رائٹ تمہارا کہ تم یہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے ہم نے تمہیں مار دینا. اب یہ بات سمجھ آ رہی نا، کیونکہ اس وقت کئی قبیلے کافر تھے، ان کے ساتھ جب جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے، انہیں قبیلوں میں کوئی انڈیویجولز مسلمان بھی تو ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ اپنے قبیلوں میں رہے ہیں. اب وہ وہاں سے ہجرت نہیں انہوں نے کی، آئے نہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اب ان کو ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ اگر سچے مسلمان ہوتے تو آتے ہمارے پاس، کیونکہ پچھلی آیات میں آ چکا ہے کہ ہجرت فرض ہو چکی تھی. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو اس کے پاس اب سامان ہے، اس کو قتل کر دیں گے بندے کو تو سامان ہمارے پاس آ جائے گا مال غنیمت کے طور پہ. سمجھ آئی بات؟ تو تم اس کا اسلحہ، اس کی سواری، اس کی یہ چیزیں دیکھی کہ اس کے پاس بڑا درہم دینار ہے، اب اس نے سلام بھی کیا تو نہیں، کوئی نہیں تم مسلمان، چلو جی مار دیا اور اس کا سامان لے کے چلے گا. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اس طرح دنیا کے سامان کے لالچ میں یہ کرتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس غنیمتیں ہیں بہت ساری، اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کچھ دے گا. اور واقعی مسلمانوں کے پاس بعد کے ادوار میں اتنا کچھ آیا، کہاں کہاں کے خزانے ان کے پاس جمع ہو گئے تھے، روم اور فارس کے. اور پھر ایک اتنی خوبصورت بات کی گئی جو ہم سب کے لیے آئی اوپننگ چیز ہے، یہ جو اگلی بات کی جا رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں اور ایک عمومی اس کا معنی بھی دیکھتے ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، ان سے کہا جا رہا ہے تم بھی تو پہلے ایسے تھے کہ تم نے بھی تو ہجرت نہیں کی تھی، تم بھی تو اپنے علاقوں میں اپنے قبیلوں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ، ایسے تھوڑی ہوا کہ ایک دن بس ہجرت کا حکم آیا اور فوراً ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تم نے بھی تو ایسا نہیں کیا تھا. پھر اب اگر وہ اپنے قبیلوں کے اندر رہ رہے ہیں تو اب تم سے ٹالریٹ نہیں ہو رہا، تم ان کے اوپر تلوار اٹھا رہے ہو. تم پہ اللہ نے احسان کیا کہ آج تم ہجرت کر کے آ گئے، ورنہ یہ آسان کام نہیں تھا. تو تم تحقیق کر لیا کرو، اگین ان سے کہا گیا انویسٹیگیشن کر لو، کیونکہ جان چلی گئی تو واپس نہیں آنی. اب ایک عمومی معنی دیکھیں، اگر ہم سب اپنے لیے ایک یہ بات دیکھیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم بھی تو ایسے تھے، یعنی جب کسی کو ہدایت نہیں ملی ہوتی، کوئی اللہ کی طرف یا اس کی کتاب کی طرف نہیں آیا ہوتا، تو ہم اس کے اوپر کیسے کیسے فتوے بھی دیتے ہیں، کیسی کیسی ججمنٹس پاس کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت برائیاں کرتے ہیں، فلاں ایسے، فلاں ایسے، وہ تو ایسے، لوگ تو آج کل یہ کر رہے ہیں، لوگ تو آج کل. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں اور اس آیت کو سامنے رکھیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، انسان شرم سہار ہو جاتا ہے، ہم بھی تو ایسے تھے ایک دن. اگر آج وہ ایسی ہے، وہ اس حال میں ہے، اس نے یہ یہ غلطیاں کی ہیں، وہ یہ کام کرتی ہے، جن چیزوں کا بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں، ہم بھی تو ایک دن ویسے ہی تھے. انہی سٹیجز سے ہم گزر کے اب اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے تو اب ہم جہاں بیٹھتے ہیں، دنیا جہان کی برائیاں، فلان ہے وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جدھر آپ بیٹھ جائیں گے نا، دو چار لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، ان کی ڈسکشن کیا ہو رہی ہوگی، یہی تو ہوتی ہے. اگر یہ بات پلے باندھ لی جائے نا، دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ ایک دن میں بھی تو ایسی تھی، ایک دن میں بھی تو یہی کرتی تھی. ہر وقت دوسروں کے اوپر کرٹیسائز کرتے رہنا اور اپنا وقت بھول جانا، اس سے پتہ چلتا ہے ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگتے ہیں، یا بس ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہم تو پرفیکٹ ہو گئے، اب باقی سارے برے ہیں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بیسیکلی لوگوں کو رعایت دینے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسپیس دو لوگوں کو، تھوڑا ٹائم دو لوگوں کو، تم بھی تو ایسے تھے آج. یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے کہ تم کو ہدایت مل گئی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو اگر تم شرک نہیں کر رہے، یا اگر تم رہے ہو، تم حجاب لینے لگ گئی، یا تم یہ کرنے لگ گئی، دو چار کچھ جو بھی، ہمیں بہت پراؤڈ ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اگر تم کر رہے ہو، یا اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہو گیا، یا اگر تمہیں کوئی ہدایت مل گئی. ایک دن وہ بھی تو تھا، تمہیں خود بھی نہیں کچھ پتا تھا، تم کیسے خود بھٹکے ہوئے تھے، آج لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو. کتنی زبردست بات ہے، زندگی کے لیے ہمارے لیے کتنا بہترین اصول ہے. جب اسلام کی بھی دعوت دی گئی تھی نا، تو سارے لوگ ایک دم نہیں آ گئے تھے اسلام میں. جتنے آپ نام پڑھتے ہیں صحابہ کے، آپ کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا اور وہ سارے مسلمان ہو گئے؟ نہیں، ٹائم لگا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش ضرور کیا، کچھ تو ریلکٹینس، کچھ وقفہ، کچھ ٹائم لیا، سوائے ابوبکر صدیق کے، جنہوں نے ایک لمحہ بھی ویٹ نہیں کیا تھا، فوراً مان گئے تھے. تو دیکھیں، ہر ایک کا ایمان ایک لیول کا تو نہیں ہوتا. اب آپ کسی کو بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، یا کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، فوراً نہیں مان جاتا. تو لوگوں کو بھی ٹائم دو، ان کو بھی ٹائم چاہیے، جیسے آپ کو ٹائم لگا، مجھے ٹائم لگا. Give them space, give them time. ہم کہتے ہیں ہم نے آج بتایا، اس کو پتا چل گیا، اب یہ فوراً عمل ہو جانا چاہیے. دل کو ہمارے جھنجھوڑ دیا گیا کہ خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو، اس کے شوز میں جا کے دیکھو، پھر دیکھو اپنا تمہارا کیا حال تھا. اور آج ہم دوسروں پہ کریٹیسائز کرتے ہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا. ہر ایک کا ایمان اللہ جانتا ہے کتنا ہے، ہر ایک کو کتنا وقت لگا. جو اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، ان کی کیا مجبوریاں یا کیا حالات تھے، وہ اللہ کو پتہ ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم. نہیں برابر ہو سکتے. کون نہیں برابر ہو سکتے؟ دو طرح کے لوگوں کی بات آ رہی ہے، دونوں ایمان والے ہیں. دیکھیں، من المؤمنین پہلے میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مجاہدین فی سبیل اللہ، وہ بھی اس کا مطلب مومن. دو گروپس ہیں، ایک ہے قاعدون، بیٹھنے والے. بیٹھنے والے کا مطلب کیا؟ یعنی جہاد کے لیے جب جنگ کے لیے لوگ نکلتے تھے، تو یہ لوگ نہیں نکلتے تھے، اس وقت کوئی فرض نہیں تھا کہ جنگوں میں نکلنا، کوئی فرض عین نہیں تھا، سوائے جنگ تبوک میں تو ہر ایک کو نکلنا تھا، مگر ادروائز ایسا نہیں تھا کہ انلیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح کال ہو، ایسا نہیں تھا کہ سب کو ہی نکلنا ہوگا قتال کے لیے، ٹھیک ہے، آپشنل تھا. تو اب کچھ لوگ تھے جو بیٹھ رہتے تھے، نہیں جاتے تھے، مگر تھے وہ مومن، یعنی ان کے کوئی منافقت نہیں تھی ان کے اندر۔ غیر اولی الضرر، سوائے جو معذور ہیں۔ معذور کون ہیں؟ یعنی یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایکسیپشنل کیسز ہیں، وہ ایگزیمپٹڈ ہیں ان میں سے، بیٹھنے والوں میں سے، وہ بائی چوائس نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس کوئی مجبوری ہے۔ مثلاً جیسے حضرت ابن ام مکتوم، تو وہ اندھے تھے، بلائنڈ تھے، تو وہ تو نہیں جا سکتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی اور ہینڈی کیپڈ ہے، یا کسی کے پاس اس زمانے میں اپنی سواریاں خود لے کر جاتے تھے، اپنا اسلحہ خود لے کر جاتے تھے، تو اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ معذور ہے جانے سے، ٹھیک ہے، تو ان کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا۔ باقی لوگ جو بیٹھنے والے ہیں، فرمایا وہ برابر نہیں ہو سکتے مجاہدین کے، جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور وہ کیسے جہاد کرتے ہیں؟ اپنے مالوں سے بھی کرتے ہیں، وہ انفسہم، اور اپنی جانوں سے بھی کرتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ، دونوں ٹائپ کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ویسے مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہی ہیں، مگر درجوں میں مطلب ہے کہ برابر نہیں ہیں، دونوں کے درجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ آگے بتایا گیا، فضل اللہ المجاہدین بھی اموالہم وانفسہم۔ کس طرح برابر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، جو اللہ کے راستے میں جانے لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، ان کو فضیلت دے دی ہے بیٹھنے والوں پہ درجات میں۔ اس طرح سے برابر نہیں ہے۔ پہلے کیا دیا گیا؟ برابر نہیں ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کس طرح سے برابر نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ ایگزیمپٹڈ لوگوں کو بیچ میں سے نکال دینا، ظاہر ہے ان کا تو جی چاہتا تھا اتنا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے، اور آ کے جب یہ آئے تبھی نہیں اتری تھی، آئے بولے، کہنے لگے کہ یہ برابر نہیں ہے، میں تو بیٹھا ہوں، تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں تو معذور ہوں، میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، ورنہ میرا دل چیر کے میں دکھاتا تو پتہ چلتا کہ میرا دل کتنا تڑپتا ہے جانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آئے، اور یہ صرف غیر اولی الضرر لے کر اترے، اور آپ نے فرمایا، یہ آیت پڑھ کے بتائی کہ تم معذور ہو، تم ان میں ایگزمپٹڈ ہو، تم ان میں شامل نہیں ہو، کیونکہ ان کا جی تو چاہتا تھا ہم بھی مجاہد بنے، ہم بھی جائیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑیں، لیکن کیسے لڑ سکتے تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایگزمپٹڈ فرما دیا۔ لیکن باقی جو ہیں، جو تندرست ہیں، جن کے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ نہ سوچیں، ٹھیک ہے دونوں ایمان والے، مگر وہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے درجے بہت اوپر ہیں۔ ویسے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں کے ساتھ، یہ دونوں جو گروپس ہیں، دونوں ہی مومن ہیں، اللہ کا وعدہ بھلائی کا ہے، جنت کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی قائدون من المومنین ہے نا، وہ بھی مومنوں میں سے ہیں۔ لیکن وہاں پھر فرما دیا گیا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن یاد رکھو، مجاہدین کو اللہ نے بیٹھنے والوں پہ اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، بہت اوپر کے درجے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے، ہر 2 درجوں میں اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں، اتنا بڑا درجوں کا فرق ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ ایک تو بات ہو گئی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے نا، جہاد میں نے آپ کو بتایا تھا صرف قتال کے لیے نہیں آتا، جہاد جو ہے ایک بہت براڈ ٹرم ہے، جہاد کرنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جہاد بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جہاد کی، اور کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، جنگ کے علاوہ قتال تو 1 ٹائپ آف جہاد ہے جو لاسٹ اسٹیج ہوگی۔ کون کون سا جہاد ہوتا ہے؟ جہاد فی القلم بھی ہوگا، جہاد فی اللسان بھی ہوگا، جہاد بالنفس بھی ہوگا، سب جہاد ہی تو ہیں۔ یا آپ کا علم سیکھنا، سکھانا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے سٹرگل کرنا، بیسیکلی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد، جد و جہد جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ ہے جہاد، سٹرگل، اٹ مور سٹرگل، اللہ کے دین کی خاطر آپ اٹ موسٹ اسٹرگل جو کرتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ ٹو ٹائپس آف پیپل ہیں. ایک ہے ٹھیک ہے وہ اپنا مومن ہیں, وہ نماز کرتے ہیں, روزہ کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ کوئی اسٹرگل نہیں کر رہے دین کے لیے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, روٹین لائف اپنی گزار رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات. دوسرے جو ہیں وہ دین کے لیے اپنی زندگیاں لگائے ہوئے ہیں, اپنی زندگی کھپا رہے ہیں, اپنے مال لگا رہے ہیں. یہ مومن ہیں اور یہ ان کی زندگی ایک صرف نماز روزے والی نہیں ہے, ہر وقت لگے ہوئے ہیں محنت میں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کام کریں. وہ صرف اپنے آپ کو وہ بیس لائن کے اوپر نہیں رکھے ہوئے, وہ آگے 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 بڑھ کے اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے, محنت کرنے والے, مشقت کرنے والے, سخت کوشش کر رہے ہیں کس طرح اللہ کا دین دوسروں تک بھی پہنچے, کس طرح آگے اس کے لیے سٹرگل کی جائے, پہنچایا جائے, لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور لوگوں کو. اور اس میں صرف وہ اپنی جان نہیں کھپاتے, مال بھی لگاتے ہیں. بعض لوگ صرف مال لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم نے اتنا ڈونیشن دے دیا کافی ہے. بعض لوگ اپنی جانیں لگاتے ہیں, کہتے ہیں مال کے معاملے میں وہ نہیں میں دے سکتی, اس میں مٹھی بند کر دی. یہ دونوں لگاتے ہیں. اللہ کے دین کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, آج آپ کی جانوں کی بھی, آپ کے مالوں کی. اگر کوئی دیکھیں اگر آپ مال لگا دیں گے تو کیا ہوگا, بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہو جائیں گی, مدرسے ہوں گے, مسجدیں ہوں گی, آپ خود تو اس میں ہیں نہیں. کوئی نہ دین سیکھنے والا, نہ بتانے والا, نہ سکھانے والا, نہ محنت کرنے والا, تو پھر کیا ہوگا, صرف مال لگانے سے تھوڑی کچھ کام بن جائے گا. یہ لوگ دونوں چیزیں لگاتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دونوں برابر ہیں. آج بھی آپ دیکھیں نا کچھ لوگ بس صرف بیسک چیزیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اتنی تمہیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر ان کو وہ حدیث یاد آ جاتی ہے, دیکھو ایک وہ بدو بھی تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ فائیو پلرز آف اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیے تو فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا اگر یہ کرتا رہے. تو پھر اتنا آپ لوگوں کو کھپنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے, کیوں اتنا کرتے ہیں. یہاں پہ پتہ چل گیا جو اسٹرگل کرے گا اس دین کے لیے, یاد رکھو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو بس بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کرتا, بس اپنا نماز روزہ بس کر لیا اور دین پہ چلا اور دیٹس اٹ. واضح بتا دیا گیا دونوں کو. اللہ نے وعدہ تو کیا ہے ٹھیک ہے, حسنہ کا حسنہ کیا ہے یہاں پہ, بھلائی ہے, یعنی مراد کیا جنت ہے, جنت بھی ان کو ملے گی, دونوں کو ملے گی کیونکہ دونوں مومن ایک گھر میں بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے. لیکن دوسرا جو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہا ہے. اچھا آپ ایک عام ایک مثال سے سمجھیں, ایک عورت ہے, میں یہ بالکل ایگزیکٹ مثال تو نہیں لیکن جسٹ آپ کو دو چیزوں کا ڈفرینس بتانے کے لیے, ایک عورت ہے جو قرآن کلاس میں آتی ہے, صرف وہ اس لیے آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی کسی اور کام کے لیے, یعنی اگر وہ یہ نہ کرے تو اتنا اس کے پاس وقت ہے کہ ٹائم کل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس, وہ ٹائم کل کرنا چاہتی ہے. سنا ہے نا ہم نے ٹائم کل کرنا, کیونکہ ٹائم گزارنا بھی ایک وقت میں یا ایک کچھ بعض حالات میں ٹائم پاس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے, تو ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ قرآن کلاس لے لی. اچھا اب کلاس میں اگر چھٹی ہوئی تو اب ٹائم ہی نہیں گزر رہا, اب کیسے ٹائم گزاریں. تو ان کے لیے ایک مشغلے کے طور پہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی اجر ہے کیونکہ وہ اپنا ٹائم ایک اچھی چیز میں گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اور ایک وہ خاتون ہے جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, گھر کی بھی ہیں, باہر کی بھی ہیں, اولاد کی بھی ہیں, پھر بھی وہ ٹائم نکالتی ہے پڑھنے کے لیے. وہ ٹائم کل کر کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہی, وہ اس لیے پڑھ رہی ہے کہ میں اس دین کو امپلیمنٹ کر سکوں اپنی زندگی میں, یہ میرے لیے ضروری ہے. وہ اپنے سارے کاموں کے باوجود اس کے لیے وقت نکال رہی ہے, ذمہ داریوں کے باوجود اس کام کو احسن طریقے سے کرتی ہے. دونوں میں کوئی فرق لگ رہا ہے آپ؟ بہت فرق ہے نا, وہ کام دونوں ایک ہی وہ کر رہے ہیں, فرق ہے نا, دونوں کے حالات کا فرق ہے, دونوں کے واقعات کا فرق ہے. تو دونوں کا اجر میں بھی فرق ہونا چاہیے نا. اسی طرح یہاں پہ لوگ ہیں, ایک ہیں وہ دین اسلام پہ ہیں, ایمان والے ہیں, لیکن ان کی ویسی سٹرگل نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس گھر میں بیٹھے ہوئے. ان کا بیٹھے ہونا کا مطلب کیا, یہ نہیں کہ بس سٹنگ پوزیشن میں بیٹھے ہونے کا مطلب یہ کچھ سٹرگل نہیں کوئی کر رہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے دن رات ایک ہی کام پکڑا ہوا, نہیں ہم نے اس دین کے لیے کام کرنا ہے. تو دنیا میں تو شاید دونوں کے اندر اتنا کوئی فرق نہ آپ کو لگے, لیکن آخرت میں درجوں میں بہت بڑا فرق ہوگا. صرف مردوں کے لیے نہیں یہ بات ہو رہی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہو رہی ہے, کیونکہ جہاد تو سب نے ہی کرنا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر عذر کے بس ایسے ہی بیٹھے رہنا, کوئی سٹرگل نہ کرنا بغیر عذر کے. عذر اگر ہے کسی کا, مثلا کوئی ایسی کسی کی پریشانی مسئلہ ہے وہ نہیں کر سکتا. اب یہ عذر بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس نے اپنے لیے کوئی عذر تو نہیں ہے, لیکن بس عذر بنائے ہوئے ہیں. کسی نے بچوں کا عذر بنا لیا, کسی نے جاب کا عذر بنا لیا, کسی نے گھر کے کام کاج کو عذر بنا لیا. تو وہ تو ایکسکیوزز کس نے بنائے ہوئے, کس کا جینوئن ایکسکیوز ہے اور کس کا جینوئن نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے. اس لیے کہ جب وہی عورت اس کو کوئی جاب ملتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر بچوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے, پھر گھر کے کام بھی, کوکنگ بھی ویکینڈ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, پورے ویک کا کھانا بھی پکنا شروع ہو جاتا ہے, پھر سب کام بالکل اچھے طریقے سے مینیج ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے بلائے تو تب ہوتا ہے کہ نہیں آپ کیسے کریں, ہمارے پاس تو یہ بھی کام ہے, وہ بھی کام ہے, وہ بھی کام ہے. تو اس میں دیکھ لیں کہ مجاہدین کا اور قائدون کا فرق بار بار فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے درجوں میں فضیلت دی ہے, اور دنیا میں درجوں میں جو فضیلت ایک دوسرے کے اوپر ہے وہ تو بہت معمولی ہے. یہ جو دنیا میں بھی لوگوں کے درجے سمجھے جاتے ہیں نا, کوئی غریب ہے, کوئی مڈل کلاس ہے, کوئی امیر ہے, کوئی بہت ہی امیر ہے, تو یہ تو کچھ بھی فرق نہیں ہے. جو آخرت میں فرق ہوگا, وہاں کے درجوں کا فرق تو ایسا ہوگا کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فرق, اتنا فرق ایک درجے کا دوسرے سے ہوگا. ون سے ہنڈریڈ کا نہیں ہوگا, ہنڈریڈ درجے ہیں نا, ون سے نمبر ون درجے سے نمبر ٹو درجے کا اتنا بڑا فرق ہوگا. اور یہاں پہ کیا ہے, ایک سے دوسرے درجے کا کیا فرق ہے بھائی, ایک تھوڑا سا لوور مڈل کلاس ہے, دونوں مڈل کلاس میں بھی دو ہوتی نا, لوور مڈل کلاس ہے ایک, اپر مڈل کلاس ہو گئی, کیا کون سا خاص فرق ہو گیا؟ کوئی کسی کا ایک کنال کا گھر ہوگا اس کا دو گا ہو جائے گا, یہی فرق ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. ایک کے پاس بائک ہوگی دوسرے کے پاس گاڑی ہو جائے گی, کیا فرق ہے؟ یہ بھی کوئی فرق ہے؟ جو فرق وہاں ہوں گے, اور وہاں پہ اللہ اکبر, وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اتنا میرا گھر یا میرا یہ سٹینڈرڈ یا میرا یہ درجہ ہے تو میں اپنا درجہ بڑھا لیتی ہوں زیادہ قرضہ لے کے. یہاں پہ تو یہ ہے نا, چھوٹا گھر ہے تو زیادہ بڑا قرضہ لے لیا, اب بڑا گھر لے لیا. دنیا میں تو اس طرح سے لوگ اپنے, یا کوئی بڑی نوکری مل گئی کسی کو, کہیں سے پیسہ آ گیا, بونس مل گیا, کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کو تھوڑا درجہ اوپر ہو گیا اس کا. لیکن وہاں پہ تو ایک درجے میں جب چلے گئے تو اس سے ہائر سٹیٹس پہ نہیں جا سکتے, وہی ہے بس پرماننٹ. پھر اب سو درجے ہیں, ان میں سے میں اپنا گھر کس درجے میں چاہتی ہوں؟ جتنا یہاں پہ لگائیں گے, جتنی یہاں پہ سٹرگل کریں گے, اتنا ہی اونچے درجے پہ ملے گا گھر. سمجھ آئی نا بات؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سٹرگل, سٹرگل. یہ زندگی سٹرگل کے لیے, آرام کرنے کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے نہیں ہے. تو اب میں دیکھوں کہ میں کس جگہ پہ سٹرگل کر سکتی, میں کدھر جہاد کر سکتی. اور آج کا سب سے بڑا جہاد تلوار سے نہیں ہے, یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے نا, اس کے ذریعے سب سے بڑا جہاد آپ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے جب لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے دین کے بارے میں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, سب سے بڑا جہاد ہے. اس لیے کہ آج تلواریں لڑنے کے لیے تو کوئی آمنے سامنے نہیں آتا, اور نہ ہی عورتوں کے اوپر ایسا قتال کوئی فرض ہے, نہ ہی ہم نے کبھی کبھی ایسا کرنا ہے, نہ ہی ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں. تو آج ہم کیسے جہاد کریں؟ اس کے ذریعے. ये इसको भी नहीं कोई किसी को आता ये करना, तो फिर वो किस तरह कर सकता है? वो अपने लिए लिखे कि मैं कैसे कर सकती हूँ, सोचे इसके ऊपर मैं कौन सा जिहाद कर सकती हूँ, कौन सी ऐसी स्ट्रगल कर सकती हूँ अपने दीन के लिए, इसकी नशरो इशाअत के लिए। याद रखें ये बुलंदियों का रास्ता है। अगर कोई आपके पर तरस खा के कहता ना हाय बेचारी देखो किस तरह लगी हुई है, अच्छा कोई उस पर नहीं तरस खाता जो कि फुल टाइम एक जॉब कर रही है, बच्चों के साथ है, बड़ी सुबह से जाती शाम से आती, लेकिन उनके पर बहुत तरस लोगों को आता है जो कि छोटे बच्चों के साथ कुरान की तालीम ले रहे होते हैं। हाय बेचारी, हम भी अपने आप को इतना मजलूम समझने लगते हैं जैसे हम पता नहीं क्या बड़े कारनामे कर रहे हैं। तो ये देख लें, फिर दूसरी चॉइस भी आपके पास, कुछ भी ना करें बस अपना अल्लाह अल्लाह करते रहें एक तरफ बैठ के, कोई स्ट्रगल नहीं दीन के लिए कर रहे। अगर ये देख लें कि दर्जों का बहुत बड़ा फर्क होगा, फिर वहां जाके बदल नहीं सकते आप। जो फराइज अदा कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए भी खुशखबरी है, मगर जो इससे आगे बढ़ के कुर्बानी के लेवल पे जाके इस दीन को लेते हैं, मुझे कुछ कुछ गिव अप करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कहीं वक्त, कहीं अपने घर के काम, कहीं कुछ, वो इस लेवल पे जाके अपने दीन को लेते हैं ना, उनके लिए दर्जे अगर अलग ही हैं। और दरजात मिन, ये दरजात हैं उसकी तरफ से, वो मगफिरत व रहमतन, देखिए कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरी हैं, मगफिरत भी है रहमत भी है। व कान अल्लाह गफूर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। जो ऐसे मुजाहिद होंगे अल्लाह के रास्ते के, गलतियां उनसे भी होंगी, देखिए हालांकि वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सोचते हैं जो ऐसे लोग होते हैं उनसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, और हो गई तो बस ये फिर सारा इनका पिछला किया धरा सब खत्म। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा, काम वो इतने बड़े बड़े कर भी रहे हैं मगर गलतियां फिर भी होंगी, उनसे भी होंगी गलतियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में सबसे अफजल वो है जो अल्लाह के रास्ते में अपना जान और माल दोनों के साथ जिहाद करे। यहां तक तिलावत सुनते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما